الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وزللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، سلسلوار تجمع قرآن میں سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے 19 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. یہ بات ہم تسلسل سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جو مقام ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ رکوع نمبر 17 سے اور رکوع نمبر 21 تک، یہ 5 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بڑے اہم واقعات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں. اور تسلسل میں جو آج آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کے لیے جو پچھلی آیتیں ہیں ان سے ان کا جو ربط ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. ابھی تک کے جو واقعات ہمارے سامنے آئے اس میں وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا شریعت دینے کے لیے بنی اسرائیل کو، اور تورات عطا فرمائی. پیچھے بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، اس کے جسد کو، اور شرک کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور غصہ کیا اپنی قوم پر، اور پھر یہ ہے کہ توبہ کے لیے پھر 70 سرداروں کو لے کر کہ تاکہ وہ اللہ کے حضور توبہ کریں، کوہ طور پر پہنچے. کوہ طور پہ پہنچے تو یہ 70 سرداروں نے ایک نرالا مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. تو بہرحال پھر اللہ کا عذاب آیا، سب پر موت آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ 70 سردار ہیں کہ جو کہ زندہ ہوئے. بہرحال پچھلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے رحمت اور رحمت خاصہ وہ طلب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس پر جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ ایک تو میری رحمت عمومی ہے کہ جو کہ ہر شے پر چھائی ہوئی، لیکن جو میری رحمت خاصہ ہے وہ کن پر ہوگی؟ وہ پھر لسٹ پچھلی آیتوں میں ہم پچھلی نشست میں سمجھ کر آئے کہ وہ لوگ کہ جو کہ تقوی کے روی اختیار کریں گے، وہ کہ جو کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور خاص طور پر وہ اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہ آنے والے ہیں، اور جن کے تذکرے یہ پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، اور وہ رسول کے جو کہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے. پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرنے والے ہوں گے اور ناپاک چیزوں کو خبیث چیزوں کو ان پر حرام کرنے والے ہوں گے، اور ان کے اوپر جو بیجا رسومات اور بدعات کی جو بھی تومار ہے، بوجھ ہے، اسر ہے، اغلال ہیں، ان کو وہ اتارنے والے ہوں گے، اور ان لوگوں پر رحمت خاصہ ہوگی کہ جو میرے رسول نبی امی پر ایمان رکھیں گے، ان کی توقیر و تعظیم کریں گے، ان کی نصرت کریں گے اور ان کے نور کی اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن مجید. لہذا ان آیات کی ذیل میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل میدان ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا پچھلی نصیص میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی جو اصل بنیادیں ہیں وہ بھی ہم نے سمجھ لی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ قوم موسیٰ کو بتایا گیا کہ وہ رسول، ان پر وہ ایمان لائیں گے، ان پر میری رحمت خاصہ ہوگی کہ جو جن کا تذکرہ تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، وہ رسول نبی امی. اب اسی تسلسل میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اب ایک عالمگیر رسالت کا آپ کی اعلان ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جس زوم میں مبتلا تھے کہ بس رسول تو ہم اس کو مانیں گے کہ جو ہماری نسل میں آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا، باقی جو باہر کوئی آ کے دعویٰ کرے بنی اسرائیل سے باہر تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ وہ تنگ نظری تھی اور یہ زوم تھا بنی اسرائیل کا، کہ جس کا رد اب ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر رسالت ہے، آپ ہی کی زبان مبارک سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی رب کائنات کے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس رب کائنات کی جو اہم صفات ہیں اور اس کی جو بھی قدرت ہے، ان قدرتوں کا بھی بیان آیا ہے، اور وہ بڑی اہم اس اعتبار سے ہیں کہ جتنی بھی قومیں پچھلی گزری ہیں اور پوری انسانیت کے لیے میسج ہے کہ جب جب اللہ کی ان قدرتوں کا انکار اللہ کے بندے اس زمین پر کرتے ہیں، یا بحثیت مجموعی قومیں ان جو بھی اللہ کی قدرت ہے اس کا انکار کرتی ہیں، تو پھر کس طرح سے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں برباد ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ زوال امت پھر ان پر آتا ہے. لہذا یہ انشاءاللہ اب جو آیتیں ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس کا ایک خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آئیے اس کا ترجمہ ہے کہ جو کہ کر لیتے ہیں. فرمایا گیا کہ قل یا ایوہ الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے لوگوں. اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں جو ہم پہلے بھی سمجھ کے آ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، کیونکہ وہ خاص قوم کی طرف تھے، خاص علاقوں کی طرف تھے، لہذا یہ ہے کہ ان کی دعوت میں یا قوم یا قوم یا قوم کے الفاظ ملتے ہیں، اے میری قوم، کیونکہ ان کی رسالت تھی خاص قوم کی طرف. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، کیونکہ وہ آفاقی ہے، عالمگیر ہے، کائنات کے آخری انسان تک آنے والے کی طرف اب اللہ کے رسول کیا ہیں، وہ رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو لہذا پھر آپ کی دعوت میں الفاظ کیا آتے ہیں، یا ایوہ الناس، یا قوم نہیں، آپ کسی خاص قوم کی طرف رسول نہیں ہیں بلکہ تمام انسانیت کی طرف ہیں، یعنی جو اب زمین پہ بستے ہیں اور جو یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف آپ کی رسالت ہے، یہ عالمگیر رسالت، اس کا اعلان ہے کہ جو آپ کی زبان مبارک سے کیا گیا کہ قل یا ایوہ الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. یہ ہے عالمگیر رسالت کا اعلان. اور اس میں دیکھیں جو راز پوشیدہ ہے وہ کیا پوشیدہ ہے، وہ ختم نبوت کا راز پوشیدہ، یعنی جب اللہ کے رسول تمام انسانیت کی طرف رسول ہیں تو اب کسی رسول کے آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پچھلے جو بھی رسول ہیں وہ خاص قوم کی طرف تھے، وہ پوری انسانیت کی طرف نہیں تھے، تو رسولوں کی آمد کا تسلسل وہ چل رہا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرما دیا کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ پوری انسانیت کی طرف ہے، تو اب کسی نئے رسول کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. اور یہی وہ راز ہے کہ جو کہ ختم نبوت کا راز ہے. آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو فرمایا کہ میں تمہاری طرف، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. کون اللہ؟ اب وہ قدرت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کی جا رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قدرتیں ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہیں، اور بحثیت قوم جب قومیں ان قدرتوں کا انکار کرتی ہے، اس کو خاطر میں نہیں لاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو پھر کس طرح سے وہ بغاوت ہے کہ جو کہ قومیں کرتی ہیں. پہلی جو قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ کیا بیان کی جا رہی ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. اور اسی حقیقت کو جب قومیں جھٹلاتی ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بادشاہت کو سر پہ نظر کر کے اور اس زمین پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے وہ اصل بادشاہ ہیں، ہم ہی جو ہے وہ سپریم پاور آف دا ارتھ ہے. اور اس وقت جو اسرائیل بدماش یہ کس طرح سے یہ سمجھا بیٹھا ہے ایک زوم ان کو، اور یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ جو کہ تسلسل میں چل رہا ہے، بالخصوص ان کو یہ باتیں ہیں کہ جو کہ بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ انہی کے تذکرے آ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے آپ کو بڑا یہ زوم سمجھتے ہو. اس کا ایک رد تو یہ کر دیا کہ بس ہم ان رسولوں کو مانیں گے کہ جو بنی اسرائیل میں آئے. نہیں بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رسول جب بھی بھیجنا ہوگا وہ تم سے پوچھ کے تھوڑی بھیجے گا کہ میں تمہارے درمیان بھیجوں یا باہر سے بھیجوں. نہیں، بلکہ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ایک عطائی معاملہ ہوتا ہے، یہ نبوت اقتصابی معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے نبوت اور رسالت کے. تو لہذا یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ہی یعنی بنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی بنی اسماعیل میں سے یہ آخری رسول ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب ان پر تمہیں ایمان ہے کہ جو کہ لانا ہے، اور ان کو بھیجا کس نے ہے؟ اس ذات نے کہ جو آسمان و زمین کی بادشاہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ قدرت کا انکار قومیں کرتی ہیں تو پھر وہ نشہ چڑھتا ہے کہ بھئی ہم ہی اصل سپریم پار ہیں اس زمین پر. یہ پہلی قدرت کا بیان ہے. پھر فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اور دوسری قدرت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جب اللہ ہی تمام آسمان و زمین اس پوری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق کون ہستی ہے؟ کہ جو کہ وہ کہ جو کہ پالنہار ہے، روزی رسا ہے، مشکل کشا ہے، رزق دینے والی ہے، زندگی اور موت کا اختیار وہ اسی کے پاس ہے. وہ اگلی بات ہے کہ جو کہ آ رہی ہے. تو فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق ہستی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور یہی بات ہے کہ جو کہ آج ٹھوکر کھائی ہے، جب انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی تو اصل رب کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ جس کی پہچان وہ عالم اروا سے وہ لے کر آیا ہے. عالم اروا میں عہد الس اللہ تعالیٰ نے لیا، اسی صورت میں ہم پڑھ کر بھی آ گئے الس تو ربکم، تمام اروا کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کر کے ان سے یہ عہد الس لیا تھا، جس میں میری آپ کی بھی روح شامل تھی، آخری انسان تک کی روح شامل، پہلے انسان سے لے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے لیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے قبول کیا کہ قالو بلا شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو رب کی پہچان، معبود کی پہچان تو ہم لے کر ساتھ آئے ہیں، لیکن جیسے دنیا میں انسان آتا ہے تو اپنے الہ کو تبدیل کر لیتا ہے. جس طرح سے سورہ فرقان میں بھی آتا ہے، سورہ جاسیہ میں بھی آئی کہ ارائیتا یا فرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ نبی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لی. یعنی الہ تو وہ اللہ کی ذات تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. نفس کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ من چاہے زندگی بسر کرے، رب چاہے زندگی کو چھوڑ. جو من کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو رب کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دوسری بڑی حقیقت ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ جہاں وہ کائنات کا مالک ہے، اصل بادشاہ ہے، تم بادشاہ نہیں ہو، اپنے ایسے پہچانو، وہاں وہی ہستی ہے کہ جو کہ عبادت کے لائق ہے، سر جھکانے کے لائق ہے. اور تیسری حقیقت کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ یحیی و یمیت. جب وہی بادشاہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو وہی ہے کہ جو کہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دے. اور یہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، دہریت، یہ آج بھی موجود ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی موجود تھے. قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، دہریت کی طرف. نموتو و نحیا، کیا کہا بھائی؟ کہ ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، کوئی اللہ کا عمل دخل نہیں. اور ایتھیزم یہی ہے، اللہ کا صاف انکار کر دینا کہ کوئی اللہ کی ذات نہیں معزن. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے رکھتا ہے اور وہی موت دے گا. زندگی کا مل جانا, اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ سراسر اللہ کی مرضی. اللہ نے ہمیں جانوروں میں برپا کر سکتا تھا, اللہ نے انسانوں میں ہمیں برپا کر دیا, اس کا احسان ہے. اور اربوں انسانوں میں سے ہمیں کس امت میں برپا کر دیا؟ رسول نبی امی کی امت میں برپا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو دے دیا. بائے برتھ ہم مسلمان, یہ ایک اور بڑا اعزاز ہے کہ جو کہ دے دیا. جو ریورٹ مسلمز ہیں, جو کفر سے اسلام میں آتے ہیں, وہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں, وہ ان کے حالات آپ پڑھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے تیسری حقیقت, یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے رکھتا ہے اور وہی موت دے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. لہذا وہی آیتوں کا رب بن جاتا ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا کہ میری رحمت خاص سا خاص طور پر کس کے ساتھ ہوگی؟ کہ جو ایمان لائیں گے رسول نبی امی پر اور ان کی اتباع کریں گے. اب یہاں سے وہ ربط ہے کہ جو کہ بن گیا. پوری انسانیت سے کہا جا رہا ہے اور خاص طور پر بنی اسرائیل سے, یہود سے خاص طور پر کہا جا رہا ہے. فآمنوا باللہ, پس ایمان لاؤ اللہ پر. اور کس پر؟ ورسولہ نبی الامی, اور اس کے رسول نبی امی پر. اور یہ نبی امی, یہ نبی کے ساتھ امی کا جو لفظ آیا ہے, اس کی وضاحت ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی. امی تو ان پڑھ کو کہتے ہیں, یہ تو ایک کمزوری کا معاملہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ لفظ اٹیچ ہو کے آتا ہے تو یہ آپ کی شان میں اور اضافہ کر دیتا ہے, کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ دنیا میں آپ نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا. ورنہ اگر دنیا میں آپ کو کوئی سکھانے والا ہوتا تو وہ درجے کے اعتبار سے اوپر ہوتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا. لہذا آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے ایسا علم سے نوازا کہ پوری انسانیت کو آپ نے منور کر دیا. اس علم سے زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا. تو یہ تو امی ہونا, یہ تو ایک عام انسان میرے اور آپ کے لیے تو یہ ایک کمزوری ہے, ایک نقص ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اضافہ کرتا ہے جب آپ کے ساتھ یہ امی کا لفظ آئے. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. یہ کون ہے رسول نبی امی؟ کہ جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تمام کلاموں میں. یعنی یہ بھی جو زوم تھا نا بنی اسرائیل کا, یہود و نصارہ کا, کہ بھئی ہم تو بس اپنے اوپر جو نازل ہونے والے انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں, بس اس کو مانیں گے, جو کلام ہماری طرف آیا اس کو مانیں گے, ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. تو بھائی یہ جو رسول آئے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو تمام کلاموں پر, تورات انجیل زبور جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آئے ہیں ان پر یہ ایمان لانے والے ہیں. اور وتبعوا, بس انہی کی اتباع کرو. یعنی ایمان تمہارا کامل کب ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ بس ہم تو ایمان لائے زبانی کلامی نہیں, بلکہ اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تمہیں اتباع کرنی ہوگی نبی اکرم, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وتبعوا, بس ان کی اتباع کرو. اور یہ بات بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آ چکے ہیں, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے, تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فتبعونی, تمہیں میری, یعنی اللہ کے رسول کے ذریعے سے فرمایا گیا, تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی, اتباع رسول کرنی ہوگی. اور اتباع رسول سے مراد کیا ہے؟ کلی اطاعت محبت کے ساتھ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ اتباع ہے. یہی دو چیزیں اللہ کے لیے جمع ہوں تو وہ عبادت بنتی ہے. کلی اطاعت پلس محبت, لیکن یہ اللہ کے رسول کے لیے جمع ہوں تو یہ اتباع بنتی ہے. اور اتباع کیا ہے؟ کہ اپنے کسی محبوب کی ہر ادا سے جو ہے وہ ڈوب کر محبت میں اور اس کی ہر ادا کو اپنایا جائے. یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا لعلکم تہتدون, کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ. اتباع کرو گے رسول کی تو یہی ذریعہ ہے ہدایت پانے کا. فرمایا کہ ومن قوم موسیٰ, اور قوم موسیٰ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی کچھ گروہ ہیں. امت یہدون بالحق, یعنی ایسے بھی گروہ ہیں کہ جو حق کی راہ دکھاتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں حق کی طرف. وبہ یعدلون, اور اسی کے ذریعے سے وہ عدل کرتے ہیں. یعنی جو بھی اہل کتاب میں سے جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کا بھی تذکرہ آ گیا، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور جب اللہ کے رسول کی دعوت پہنچی ہے تو لبیک کہا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. لہذا اسی طرح کے اور بھی جو بھی اہل کتاب میں سے اچھے لوگ ہیں ان کی تحسین بھی ساتھ ساتھ فرما دی گئی. پھر مزید کچھ احسانات ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے، اور یہ وہ احسانات ہیں کہ جن کی تفصیل ہم پڑھ کے پہلے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اگر آپ کو وہ مقام یاد ہو، یعنی رکوع نمبر 5 سے لے کر اور رکوع نمبر 14، بلکہ رکوع نمبر 15 کی ابتدائی کچھ آیات وہ بھی شامل کر لیں، تو یہ کم و بیش 10 رکوع ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ان کی لسٹ بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ان کے جو جرائم ہیں ان پر فرد جرم بھی عائد کی گئی، انہوں نے کس طرح سے احسان پر فراموشی کی اور ناشکری کی روی اختیار کی اللہ کی نعمتوں پر. لہذا پوری لسٹ وہ تفصیل سے ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. یہاں چند اشارے ہیں کہ جو کہ چند احسانات کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے. فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں یعنی جماعتوں میں تقسیم کر دیا. یعنی یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان تھا کہ وہ جو بھی قبائلی نظام ان کا مضبوط کیا، اور قرآن مجید میں ہم پڑھ کر آئے کہ یہ 12 قبائل تھے، یعنی یہ کیسے وجود میں آئے، یہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے یہ 12 نسلی قبائل وجود میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہر قبیلے پر ایک نقیب ہے کہ جو کہ مقرر کیا، اس کا تذکرہ بھی ہم پڑھ کر آئے. ہر قبیلے پر ایک نقیب، اور اس کی ذمہ داری، نقیب کے معنی کیا ہے، نگران، اور اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اپنے قبیلے کے جو بھی یعنی کردار ہے اور اس کی جو بھی چیزیں ہیں ہدایت کے حوالے سے، وہ اس کے نگران ہے، وہ اس کا خیال رکھے، ان کو گمراہ نہ ہونے دے. تو بہرحال بڑا ایک قبائلی نظام مضبوط کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ 12 نسلی قبائل یعنی 12 جماعتوں میں ان کو اللہ نے تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اب یہ تذکرے آ رہے ہیں احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ جب یہ فرعون کے چنگل سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری یہ قوم کوئی 6 لاکھ بنتے ہیں، یہ موزانہ طور پر غلامی سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے، سمندر پھاڑ کر خشک راستہ نکال کر اور غرق آب کر کے آل فرعون و فرعون کو ان کے نظروں کے سامنے، اب یہ پہنچے ہیں صحرائے سینا میں، تپتا ہوا ریگستان میں. اب اس صحرائے سینا میں ان پر جو احسانات ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تفصیل تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے، لیکن یہاں پر چند احسانات کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ کیا؟ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کب؟ کہ جب انہوں نے اپنی یعنی ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، قوم نے کہا کہ بھئی ہمیں پیاس لگی ہے، تب تب ریگستان ہے، ہمیں پانی چاہیے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ آپ ذرا اپنا عصا ماریے، جو کہ معجزہ تھا، بڑا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس عصا کے ذریعے سے بڑے کام ہوئے، وہ سمندر بھی پھٹ کے 2 پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا، کچھ راستہ نکل گیا، اور اسی طرح سے وہ اژدہا بنا تھا، اور کس طرح سے جادوگر جو ہے وہ چت ہو گئے اور مسلمان ہو گئے تھے، یہ واقعات ہم پڑھ کر آئے. تو آپ اپنا اس عصا کو ماریے اس پتھر پر، اس چٹان پر. اور جیسے ہی انہوں نے عصا مارا اس پتھر چٹان پر، تو کیا ہوا؟ فم بجست من حسنتا اشرت عینا، تو اس چٹان سے، پتھر سے پھوٹ نکلے 12 چشمے. یعنی 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ 12 قبائل تھے. اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان تھا، کیونکہ اگر ایک چشمہ پھوٹتا تو 12 قبائل اس میں آپس میں خون ریزی شروع ہو جاتی کہ یہ میرا چشمہ، یہ میرا چشمہ ہے. نہیں، 12 چشمے ہر قبیلے کا الگ. اور مزید احسان اگلا یہ کیا، اب اس میں بھی جھگڑے کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 12 قبائل کے لیے 12 چشمے تو پھوٹ نکالے گئے، لیکن ایک چشمے پر 2 قبیلے لڑ پڑتے کہ نہیں یہ میرا چشمہ ہے، یہ میرا چشمہ ہے، تمہارا وہ ہے. اس مسئلے کو بھی حل کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے پینے کا گھاٹ بھی پہچان لی، اس پر وہ راضی ہو گئے. اس حوالے سے بھی یعنی چشمے پر بھی کوئی کانفلکٹ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بھی ہے کہ جو کہ فرما دی. پھر اگلا احسان کیا ہوا، اب یہ صحرائے سینا میں آئے ہیں تو تپتا ہوا ریگستان ہے، دھوپ کی تپش ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ بادلوں کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. اب آپ ذرا سوچیں کہ کتنی یہ چہیتی قوم ہے, کیسے کیسے احسانات ہیں کہ جو کہ اس پر ہوئے. لیکن یہ کہ ہمیشہ سے یہ یہود و نصارہ اس نے اللہ کے احسانات پر بغاوت کی, ایسی ناشکری قوم کہ اس کے اندر ایک زوم ہے کہ جو کہ پیدا ہوا, حسد کی آگ میں جلے آخری نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. کس طرح سے ان کی کتابیں گواہی دے رہی تھیں کہ یہ آخری رسول ہیں, ان کے علماء جو ہے یہ پہچان رہے تھے کہ واقعتاً یہ آخری رسول ہیں, نہیں مانا. اور آج تک یہ اسرائیلی کس طرح سے اس زوم باطن میں مبتلا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جنٹائلز گویم. یہ ان کا عقیدہ تالموت میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں, چنیدہ ہیں, چنے میں ہیں, اور جو غیر یہودی ہیں وہ تو گویمز ہیں, جنٹائل ہیں, حقیر ہیں ہمارے سامنے, بھیڑ بکریوں کے مانند, جیسے چاہے ہم سلوک کریں. اور آج جو ارض فلسطین پر یہ میسیکر ہو رہا ہے, اور جو یہ یعنی کس طرح سے نسل کشی کا معاملہ یہ بدبخت ہے کہ جو کہ کر رہا ہے, یہ اسی عقیدے کی کڑی ہے اصل میں کہ بھائی اصل تو ہم ہیں اور ہمارے سامنے کوئی دوسرا کوئی بھی نہیں, غیر یہودی ہم جو چاہیں ان سے سلوک کریں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ بھی پہچانا, اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا, پھر مزید احسان کیا کیا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, پھر ہم نے ان پر نازل کیا من بھی اور سلوا بھی, یعنی جب انہیں بھوک لگی ہے پیاس لگی تو 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے, اور تپش ہوئی ہے دھوپ کی بادلوں کا سایہ ہو گیا, اور اب فرمایا جا رہا ہے بھوک لگی ہے تو من بھی اترا اور سلوا بھی اترا. یہ تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. من کیا ہے, اس کی تفصیل کیا آتی ہے کہ شبنم وہ رات میں گرتی تھی اوس, اور وہ جو شبنم کے قطرے تھے اس میں ایک مٹھاس ہوتی تھی, تو یہ میٹھے کے طور پر اس کو کھاتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ سلوا, یہ چھوٹے چھوٹے پرندے بٹیر کی طرح کے, یہ جھنڈ کے جھنڈ اترتے تھے, اور یہ اور صحرا میں اتر رہے ہیں, کیسا پکا پکایا کھانا ان کو نصیب ہو اللہ کی طرف سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پرندے چھوٹے چھوٹے جھنڈ کی صورت میں اترتے تھے, آسانی سے ان کا شکار کر کے اور بھون کے کھاتے تھے. تو میٹھا بھی اللہ نے نازل کر دیا اور نمکین بھی نازل کر دیا. اور پھر انہوں نے کس طرح سے غداری کی ہے, کتنا ناشکری کا معاملہ کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ایک ہی کھانا کھا کے ہم تھک گئے, اب ہمیں تو یہ چاہیے اور یہ چاہیے, پوری لسٹ ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی. یہ تفصیل آگے سورہ بقرہ میں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان پر نازل کیا من بھی اور سلوا بھی. یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم, اتنی چہیتی کہ قدم قدم پر اللہ کے احسانات, انی فضلتکم علی العالمین, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام جان والوں پر تمہیں چنا ہے, فضیلت دی. اور ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا برپا کردہ انقلاب, آپ کے ساتھی, قدم قدم پر مشکلات. یعنی شیب ابی طالب میں 3 سال کی محصوری ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی مکے کی سرزمین پر. آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ ہے, کوئی غذا اندر نہیں جا سکتی, 3 سال قحط کا معاملہ, یعنی کھانے پینے کی چیزیں ختم, کوئی باہر سے اندر لا نہیں سکتا, درخت کے پتے ہیں کہ جو کہ کھا کے بھوک مٹائی جا رہی ہے, وہ درخت کے پتے ختم ہو گئے اور چمڑے ابال کر اور بچوں کی حلق میں اتارے گئے. 3 سال تک محسوری کوئی من کوئی سلوا نہیں اترا, کوئی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہے. کس طرح سے جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں اللہ کے رسول کو مکے میں اور آپ کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فرق ہے انقلاب محمدی کا اور قوم موسیٰ کا. یعنی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں اللہ کے رسول نے ساتھیوں نے برداشت کی, کس کے لیے؟ ہمارے لیے, ہم پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ آج ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا دین جو ہے وہ اللہ کی زمین پر رسوا ہو, اور ہم سمجھیں کہ بھائی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کی آمد ہوگی تو پھر دین کا غلبہ ہو جائے گا, ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, اللہ کے رسول ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, لحاظ انہی کا وہ اسوا اپناتے ہوئے ہمیں بھی ان کے چھوڑے ہوئے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنی, تن من دھن ہے کہ جو کہ قربان کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے من اور سلوا بھی اتارا, اور کیا کہا ان سے, کلو من تو یہ بات ہی ماں رزق ناکم, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, یعنی اللہ دے رہا ہے یہ پاکیزہ چیزیں, ان میں سے کھاؤ کہ جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. مما ظلمونا, اور انہوں نے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ہے کہ جو کہ ظلم کرتے تھے. یعنی پھر کس طرح سے ظلم کیے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, ناشکری کی اور لسٹ ہے کہ جو کہ رکھ دی کہ ہم ایک ہی کھانا کھا کے تھک گئے, ہمیں تو یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ایک اور احسان کی طرف اشارہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کو حکم ہوا کہ بھئی یہ ارض فلسطین ہے, تمہارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے, مشرک قوم اس پر قابض ہے, تم اس میں داخل ہو جاؤ, اقامت دین کی جدوجہد تم پر فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے, اور گارنٹی دے دی ہے کہ تم بس داخل ہو, یہ زمین تمہارے لیے فتح کر کے اللہ تعالیٰ دے دے گا, لازمن گارنٹی وہ تمہیں فتح ہوگی, یہ دشمن قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. لیکن بزدلی دکھائی, اور سورہ مائدہ میں ہم پڑھا ہے ٹکے کا جواب ہے, کورا جواب دے دیا کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ہم نہیں لڑیں گے ان سے, ہم آپ کے حکم نہیں مانیں گے. بزدلی دکھائی, تو 40 سال تک پھر بھٹکا دی اللہ تعالیٰ نے اسی سیرہ سینہ میں, یہ سزا ان کو دی. اب 40 سال کے بعد پھر نئی نسل ہے کہ جو کہ پروان چڑھی ہے, یوشع بن نون کے جو شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو وقت کے رسول تھے, وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے, وصال ہو گیا, اللہ کی طرف چلے گئے. اب نئی نسل پروان چڑھی 40 سال کے بعد, ان یوشع بن نون کی قیادت میں پھر ارض فلسطین انہوں نے حاصل کی, اور یہ شہر اس وقت اس کا نام اریحا تھا, آج جریکو, یہ اس نام سے آج بھی یہ موجود ہے. یہ پہلا شہر ہے کہ جو کہ ان کو فتح اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کے ذریعے سے, اور یہ 40 سال کے بعد فتح ہوئی یوشع بن نون کی قیادت. اب جب یہ شہر پر یہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر, تو ان کو حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ دیکھو بھائی, حتتن کہتے داخل ہونا, سجدے کی حالت میں داخل ہونا, یعنی عاجزی کے ساتھ, تم فاتح بن کر داخل ہو رہے ہو, گردن میں سریے نہیں ہونے چاہیے, کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے, تم حتتن کے معنی کیا ہے عربی میں, اے اللہ تو بخش دے, اے اللہ تو بخش دے, یعنی بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہو اور عاجزی کے ساتھ داخل. لیکن کس طرح سے یہ ظالم, یہ گردنوں میں سریے تھے ان کے, لہذا یہ داخل ہوئے ہیں فاتح کے طور پر, اور ہنتتن انہوں نے وہ قول ہی بدل ڈالا کہ جو حکم اللہ نے دیا تھا, حتتن کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں, ہنتتن, اے اللہ ہمیں گندم چاہیے, وہی غلامانہ ذہنیت. اور پھر کس طرح سے نافرمانیاں کی ہیں, اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا, اس کا آخر میں تذکرہ آ رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی تم اس شہر اس بستی میں سکونت اختیار کرو, رہو اور اس میں داخل ہو, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور کھاؤ بافراغت جہاں سے تم چاہو, وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کیا کہتے ہوئے داخل ہو, حِطَّةٌ, اے اللہ ہمیں بخش دے, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور اس شہر کے دروازے سے داخل ہو کیسی حالت میں, سجدے کی حالت, عاجزی کی حالت. اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ کی کیفیت کیا تھی, یہ تو سریع آ گئے تھے ان کے گردنوں میں بنی اسرائیل کے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان داخل ہو رہے ہیں, 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے اور اندر داخل ہو رہے ہیں, کیسے, روایت میں آتا ہے کہ جس سواری پر آپ سوار تھے تو آپ کی یہ پیشانی اس کے کجاوے کو چھو رہی تھی بالوں, اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول داخل ہوئے ہیں فاتح مکہ بن کے, یہ عاجزی انکساری مطلوب ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم سجدے کی کیفیت میں, یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا, نغفر لکم خطیئاتکم, ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے, اب ہماری یہ ڈیمانڈ تم پوری کرو. لیکن پھر ہوا کہ اور پھر فرمایا سنزید الموسنین, اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں, ہمارے پاس دینے کی کمی نہیں, لہذا احسان کا بدلہ احسان ہے, تم ہم پر احسان کرو, ہم تم پر احسان کریں گے. لیکن پھر ہوا کیا, ان ظالموں کی طرف سے جو ان کا رویہ تھا, فرمایا فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہ, بس بدل ڈالا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا, بات کو, قولا بات کو, غیر الذی قیل لہم, برخلاف اس بات کے کہ جو کہ ان سے کہی گئی تھی, ان سے کہا گیا تھا حتتن کہتے داخل ہو, اللہ بخش دے, لیکن انہوں نے بات کو بدل ڈالا اور زبان کو مروڑ کر کیا کہا کہ ہنتتن, ہمیں گندم چاہیے. اور پھر ہوا کیا, فارسلنا علیہم رسا من السماء بما کانوا یسلمون, پس اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا ان پر عذاب، رز عذاب بھیجا، من السما آسمان سے، بما کانوا یظلمون، باسبب اس کے کہ جو وہ ظلم کرتے تھے. یہاں پر دو رائے ہیں، یہ عذاب کیسا تھا، ایک رائے یہ ہے کہ ان پر طاعون کی بیماری ہے کہ جو اللہ نے نازل کی، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو یہ مشرک قومیں ہیں یہ دوبارہ سے تھوڑے عرصے کے بعد ان پر غالب آ گئے اور ان کو محکوم بنا لیا، غلام بنا لیا. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ جو کہ ان کی ناشکریوں کے سبب ان پر نازل ہوئے. میرے اور آپ کے لیے میسج کیا ہے اس پورے واقعے میں؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ نہیں، کتنے کتنی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ ذرا بزرگوں سے پوچھیں کہ جو کہ پارٹیشن، یعنی وہ خونی لکیر کراس کر کے یہاں پر آئے ہیں. کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹی ہیں، کیا یہ عصمتیں اس لیے لٹائی تھیں ہم نے؟ ہمارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، کس طرح سے کڑیل جوان ہم سے جو ہے وہ جدا ہو گئے، کس طرح سے ہلاکتوں کا معاملہ، شہادتوں کا معاملہ ہوا، کہ یہ شہادتیں ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں، یہ قربانیاں ہم نے اس لیے دی تھیں کہ ہم 14 اگست کے موقع پر یہ بھنگڑے ڈالیں، کس طرح سے فائر ورکس ہیں کہ جو کہ کریں اپنے آپے پہ نہ ہوں. اور جو کیفیات آج آپ اندازہ کیجئے، یعنی باہر کے یہ ٹرانسجینڈرز ہیں، یہ خبریں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، یعنی ٹرانسجینڈرز پورا گروپ ہے میوزیکل گروپ کے، جو کہ آ کے یہ تو آرٹ کونسل میں ابھی وہ ہنگامہ کرنے جا رہے تھے، یہ اپنا جو بھی ایک کنسرٹ ہے وہ کرنے جا رہے تھے، الحمدللہ یہ خبر ابھی آئی ہے کہ اس کو کینسل کر دیا گیا. اب ان کا پلان کیا ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں یہ کنسرٹس ہیں کہ جو کہ کریں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پورا گروپ، یہ میوزیکل گروپ، یہ کوئی عام نہیں ہے، ان کو مسلط کیا گیا، یہ ہم جنس پرست لوگ ہیں، اور یہ پورا گروپ ہے کہ جو کہ اس وقت پاکستان میں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمایا. اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھولے. آج تو ہم نے جس طرح سے غداریاں کی ہیں، اغیار تو پوری طرح مسلط ہے ہم پر، اور ہم جو ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. واحد حل اس کا کیا ہے کہ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف ہم رجوع کریں، اس کو اپنا امام بنائیں، جس مقصد کے تحت پاکستان حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر. لہذا اسلام کا ریوائول، اس کی جدوجہد میں اپنا تن من دھن ڈالے، یہی وہ راستہ ہے کہ جو کہ ہمیں واقعتاً اس زوال سے ہم نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اس کا فہم عطا فرمائے، اور جو بھی یہ سابقہ امت مسلمہ بطور عبرت یہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں واقعتاً اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.